سوال یہ ہے، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں یا وتر رہ جائے، پھر ان کی ادائیگی کب کرنی ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ حضر میں چھوڑا ہے نہ سفر میں چھوڑا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وتر کے بارے میں کہ جب وتر رہ جائے، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب یاد آئے تو اس وقت اسے پڑھ لو، اور اسی طرح جب بیدار ہو تو اس وقت پڑھ لو۔ اور فجر کی سنتوں کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، اگر رہ گئی ہیں اور فجر کی نماز ہو گئی تو افضل طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اور فوراً بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہے۔
سوال یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کر لیا گیا ہے تو بے وضو یا وضو کی حالت میں جرابے اتار دیں تو کیا مسح ختم ہو جاتا ہے؟ جرابے اتارنے سے مسح ختم ہو جائے گا۔ پاؤں کو دھونا آپ جانتے ہیں کہ یہ رکن ہے، آپ نے رکن کی نیابت میں مسح کیا ہے، اب آپ نے دھویا بھی نہیں اور جو اس کی نیابت میں تھا اس کو بھی اتار کے رکھ دیا ہے، تو رکن تو چلا گیا۔ رکوع میں بازوؤں کو کمان کے چلے کی طرح تان لینا، کمان کے چلے سے مراد بازو سیدھے کرنے ہیں یا ٹیڑھے؟ کمان کا چلہ کس کو کہتے ہیں؟ کمان کی لکڑی جو ہے اس میں خم ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک دھاگا باندھا ہوتا ہے، دھاگا بالکل سیدھا ہوتا ہے، خم جو ہے وہ کمان میں ہوتا ہے، اس لکڑی میں۔ رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس پر گناہ معاف کر جائیں گے۔ کیا مقتدی بلند آواز سے کہیں گے؟ نہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص نے جو کہ بلند آواز سے کہا تو ہمیں بھی کہنا چاہیے، لیکن کسی بھی نص صریح سے نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے آپ نے اس کی اس دعا کی تعریف کی ہے، نہ کہ اس طریقے کی کہ جس کو پھر صحابہ نے اختیار کیا ہو۔ اگر حالت قیام میں امام کے ساتھ نماز شروع کریں لیکن سورۃ الفاتحہ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی امام رکوع میں چلے جائیں تو اس وقت کا کیا حکم ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ہی آپ رکوع میں جائیں گے؟ اگر فرض نماز کے بعد صف میں بیٹھے ہیں اور پیچھے کوئی نماز شروع کر دیں جبکہ اس نے درمیان میں سترہ نہیں رکھا، ہم ہی اس کا سترہ ہیں، تو کیا آگے سے اٹھ کر جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سجدے میں جاتے وقت زمین پر ہاتھوں کو رکھنا، حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ کے ہاتھ آگے ہوتے ہیں یا پیچھے؟ علماء کے اس بارے اختلاف ہے، اس لیے بعض علماء نے، وہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کان یضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پہلے زمین پہ رکھتے، ہاتھوں کو بعد میں رکھتے۔ بلکہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے چھ وجوہات بیان کیے ہیں زاد المعاد میں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنے چاہیے، لیکن چونکہ وہ بھی صحیح روایت ہے اس لیے اس روایت کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا، بعض اس کو اب بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن رہا کہ اونٹ کے ہاتھ آگے ہوتے ہیں پیچھے، یہ عربی زبان کی ایک بحث ہے کہ اونٹ جو ہے اس کے ہاتھ آگے ہیں یا پیچھے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی جو چار ٹانگیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کے ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی ٹانگیں اگلی سائڈ پہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ پہلے کس طرح بیٹھتا ہے؟ پہلے ہاتھوں میں بیٹھتا ہے۔ اور دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، یہ عربی زبان کی بحث کو حدیث سے مقدم نہیں کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اس طرح تم یہ انداز نہ اختیار کرو کہ پہلے تم زمین پہ گھٹنے رکھو اور پیچھے ہٹو اور پچھلا سجدے کرنے والے کو تنگی ہو۔ جو سجدہ قرآن مجید میں آتا ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ سجدہ کب کیا جائے گا؟ اکثر قراء تلاوت کے دوران کہتے ہیں، سننے والے بھی سجدہ کریں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، وَلَمْ يُعْزِمْ عَلَيْنَا، جب بھی سجدہ تلاوت کا وقت ہوتا تو ہم سجدہ کرتے، وَلَمْ يُعْزِمْ عَلَيْنَا، لیکن آپ نے فرض قرار نہیں دیا. ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سنت ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو تکلیف بہت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان جب سجدہ کرتے کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے عمر ابن آدم فسجد فله الجنہ وامرت بالسجدۃ فابیت فلی النار. آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے آگ ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے. تو اس طرح کا سین جو ہے وہ بنانا ہی چاہیے کہ یہ شیطان حسد کرے اور پریشان ہو. اگر کسی نے وتر تہجد کے وقت پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اور تہجد سے پہلے ہی ایسی کیفیت میں چلی گئی کہ نماز نہیں پڑھے گی، اس کے بارے میں نماز کا وقت اگر ہو گیا اور اس نے بر وقت نماز نہیں پڑھی اور پھر ایسی کیفیت میں عورت چلی جائے ان اللہ لا یستحیی من الحق، تو یہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی. نماز ساقط وہی ہوگی جو ان ایام میں آئے گی جس کے بارے میں شریعت نے ان کے لیے معافی دی، لیکن وقت پہ جو نماز رہ گی اسے نماز کو فارغ ہونے کے بعد دہرانا چاہیے. اگرچہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ حسرت ندامت کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، یہ اس کی غلطی ہے اور اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے ہی اس کی نماز ساقط ہو جائے گی. اور دلیل کیا ہے کہ جتنی نمازیں انسان کی رہ جاتی ہیں نہیں پڑھتا اور پھر نماز کی پابندی کی تو پچھلی نمازوں کو معافی کے ساتھ ہی معاف کرواتا ہے، نہ کہ اس کی روزانہ سے قضائی دیتا ہے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں. کیا ہم نفلی نماز میں یہ دعاؤں کے علاوہ کی اور عربی میں دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کرے یہ سات تو دعا یاد ہو جائیں، پھر کوئی اور بھی مانگ لیں گے انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز میں مأثور دعائیں مانگتے ہیں. مأثور سے مراد منقول، منقول سے مراد جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. دوسری دعائیں نہیں کی جا سکتی. علماء نے نوافل میں اجازت دی ہے، اور وہ بھی دعا کم از کم دعا اس میں کوئی تجاوز نہ ہو. اور اگر آپ اکیلا سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ پنجابی میں بھی مانگ سکتے ہیں. اگر والدین سب جانتے بھی ہوں کہ جس سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بے نمازی ہیں، بدعتی ہیں، پھر بھی وہ مجبور کرے، تو تب لڑکی کیا کرے؟ دعا کرے، سمجھائے اچھے انداز سے، احترام سے اس مسئلے کو واضح کرے، کسی خاندانی ذمہ دار کو اس بارے میں توجہ دلائے کہ ان کے والدین کو سمجھائے، کسی عالم کے پاس ان کو لے جائے کہ دین کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. نکاح شگار کا تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جس پہ مہر نہ دیں وہ منع، یا جس پہ مہر ادا کریں وہ بھی منع ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ قید احتراضی ہے، مہر نہ رکھیں اور اس شرط پہ نکاح ہو، تم میری بیٹی کے ساتھ کرو، میں تیری بیٹی کے ساتھ. یہ شرط اور مہر کا نہ ہونا جب دو چیزیں ہوں تو یہ ناجائز ہے. اگر ایک نکاح ہوا پھر اتفاق سے دوسرا نکاح بھی ہو گیا، ایک نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور کوئی شرط نہیں رکھی، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح ہو گیا اور اس میں مہر بھی ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے اس کو جائز قرار دیا. فارمی مرغی اور اس کے انڈوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا گوشت اور انڈے کھانے درست نہیں، کیونکہ اس کی خوراک طیب نہیں ہے، اس کی خوراک میں خون وغیرہ شامل ہوتا ہے اور خون تو حلال نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کوئی حلال غذا کب حلال نہیں رہتی؟ کیا یہ درست ہے کہ جن جانوروں پرندوں کا گوشت حلال ہے ان کی خوراک بھی حلالی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، شرعی مسئلہ ہے جلالہ کا. ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں، اسی طرح ایسی مرغی جو اس طرح غلاظت کھائے اس کو جلالہ کہا جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اگر کوئی جانور جلالہ ہو تو تین دن تک اس کو باندھے رکھتے ہیں، اور 3 دن کے بعد اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جلالہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کی خوراک ہی وہ ہو اور اس خوراک کی وجہ سے اس کے گوشت میں سمیل آنی شروع ہو جائے. ویسے تو جانور چونکہ ان پہ شریعت کی کوئی ایسی قدغن نہیں, چلتے پھرتے ان کے لیے تو سب آزادی ہے, اس لیے اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس کے گوشت سے سمیل نہیں آتی, اس کی عادت نہیں ہے, اس کو جلالہ نہیں کہا جائے. اور یہ جو گوشت کہا جاتا ہے کہ دوائی میں خوراک میں گوشت ڈالا جاتا ہے, خون ڈالا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا ڈالا جاتا ہے, شاید کہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جنہوں نے اس طرح کے معاملے کو ڈیپلی دیکھا ہو کہ جو چیز بھی لے کے جاتے ہیں خون نہیں ہوتا, خون سے لت پت لتھڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہلے بوائل کیا جاتا ہے, اور وہ خوراک جو ہے وہ ہڈیوں سے نکلنے والا وہ سائل ہوتا ہے جس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے, پھر اس کی خوراک بنتی ہے. اس لیے بغیر دلیل کے کسی چیز کو حرام کرنا یہ جائز نہیں ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب لحم الدجاجة, مرغی کا باب. تو طیب ہے تو باب باندھا ہے نا. جب ہم فرض پڑھ لیتے تو اس کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا ہم اپنی باقی نماز پوری کر سکتے ہیں؟ جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ کیسے فرض پڑھ لیتے ہیں اپنے؟ تو فوراً پھر نماز کے ساتھ ملنا چاہیے. وَلَكَ نَافِلَةً, پہلی پڑھی ہوئی نفل ہو جائے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنی چاہیے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرتے, اس میں بہتر کیا ہے؟ آپ نے جو پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے. 2 روایتیں ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ نے ابھی سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی قرات کرتے اور دوسری 2 میں بھی, اسی طرح عصر کی. اور اگر آپ دوسری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہیں. اولویت اور افضلیت یہ ہے کہ آپ دوسری 2 رکعتوں میں بھی قرات کریں. کل ظہر اور عصر کی رکعتوں میں قرات کے بارے میں پڑھا, تو ظہر اور عصر کی ساری رکعتوں میں قرات ہوگی, تو اس طرح پھر مغرب عشاء کی بھی ساری رکعتوں میں قرات ہوگی, اور اس طرح سنت کی بھی ساری رکعتوں میں قرات ہوگی. فرض رکھتے ہیں اور سنت رکھتے ہیں سب میں قرات ہوگی. جی اگر آپ سب میں کرنا چاہتے ہیں تو سب میں کر لیں. السلام علیکم.